ہوتا ہے وہ آرام کرتا ہے تو اس کے ہر عزم کے عوض میں اس کا ایک عرض عزم اللہ کے عذاب سے آزاد ہو جاتا ہے آزاد کرنے والے. تو اس طریقے سے انسان اللہ کے عذاب سے, اللہ نے ہمیں بتلایا کہ اگر غلام کو آزاد کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے آزاد ہو جاؤ گے, جہنم کے عذاب سے آزاد ہو جاؤ گے. بہت فضائل اس کے بیان کی, مگر صرف فضائل پر بھروسہ ختم نہیں کیا معاملہ, کچھ قوانین مقرر کر دیے. مثلا یہ کہ چار قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ انہوں نے کفارہ مقرر کیا اور ان کا کفارہ یہ غلام کو آزاد کرو. مثلا کسی نے غلطی سے دوسرے کو قتل کر دیا, جان بوجھ کر قتل کرنے کا تو جان کا بدلا جان ہے, لیکن غلطی سے بھول جانور کو شکار کرنا چاہ رہا تو گولی انسان کے لگ گئی وہ مر گیا, تو قتل خطا ہے. تو اس کے اوپر دیت تو واجب ہوتی ہی ہے, دیت آتی ہے خوب لاکھوں روپے اس پر دیت آتی ہے. پاکستان میں بھی اسی کا قانون لگ ہے, تو اگر بھول چوک سے کسی کا قتل ہو جائے قتل خطا تو دیت آتی ہے لاکھوں روپے اس کو دیے جاتے ہیں مرنے والے کے وارثوں کو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا بھی فرض ہے, ایک غلام بھی آزاد کرو اگر غلام ملتا کفارہ ہوتا یہ, اور اگر کفارہ نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا علاج ہے کہ روزے رکھتے ہیں دو مہینے کے پیدا پہ روزے رکھتے ہیں. آج غلام نہیں ملتا تو پیدا پہ روزے رکھنے پڑیں گے, کفارہ یہ ہوگا. لیکن سب سے پہلے کیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو. تو اب دیکھیے کفارے غلام کی آزادی کا ایک طریقہ یہ رکھا, ایک طریقہ یہ رکھا کہ اظہار. اب پاکستان میں تو نہیں ہوتا, یہ ہمارے ملکوں میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے, پشت کی طرح ہے, مطلب کہ جس طرح میری ماں کی کمر مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر ایسی حرام ہے. تو اس کو انتی قذاری امی کا لفظ بولتا تھا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑا ادا کرو, اور کپڑا ادا کہ غلام کو آزاد کرو, غلام کو آزاد کرو, نہیں کر سکتے تو دو مہینے کے روزے رکھو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور قسم میں وہ قسم کے خلاف ورزی کر لے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ کپڑا ہو تو کام ہوتے رہتے مساکین میں نے اس وقت ماں تو ڈیموں حاضی کم اور قسمت ہوں اور تحریر بولا کرو, یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو کپاروں کو کام ہو سکتا مزاقی نے مینا وسطی ماں تو تم منہاری کم اور قسمت ہوں, یا دس مسکینوں کو ان کے جوڑے دو کپڑوں کے اور تحریر کام ہو سکتا مساقی نے مینا وسطی ماں تو دئی مونا حلی کم اور قسمت ہوں اور تحریر ہو رقبہ, یا غلام کو آزاد کرو. پمندم یہ بھی فسیام سلا کر کیا جائے, اگر غلام نہیں ہے تو پھر مجھے رکھا. تو دیکھو ہر جگہ غلام کو کفارہ بنایا جا رہا ہے, اور اگر کسی کا غلام نہیں ہے تو پھر ہو جائے. تو اس طریقے سے راستہ نکالا گیا غلاموں کو آزاد کرنے کا. ایک قانون اور بنایا گیا, وہ یہ کہ اگر کوئی بھول, اچھا ایک مرتبہ کسی کو کہہ دے غلام کو کہ تو آزاد ہے, بس فوراً آزاد ہو جاتا ہے, اس کی آزادی اس کی غلامی فوراً ختم ہو گئی. اب اگر واپس لینا چاہے کہ نہیں میری رائے بدل گئی ہے اب میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا, تو نے کہا کہ گئی, جیسے بالکل طلاق کی طرح جس طرح کوئی اپنی بیوی کو تین طلاق سے دے دے اور پھر کہا کہ نہیں 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 میری میرا ارادہ نہیں تھا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, تبھی بھی گئی ہاتھ سے. اسی طریقے سے غلام کو اگر کوئی کہہ دے کہ انت حر تو آزاد ہے, تو غلام گیا ہاتھ سے. اب لاکھ تم قسمیں کہو کہ میرا ارادہ نہیں تھا, اور میرا ارادہ نہیں تھا, میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا, میں نے تو فلاں میں کہہ دیا تھا, کہا کہ کہہ دیا کرو, تیر تمام سے نکل چکا وہ غلام آزاد ہو گیا. حتیٰ کہ اگر بھول غلطی سے بھی کہہ دے آزاد, کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تم تو بڑے ذہین آدمی ہو, مجھ سے نکل گیا کہ تم تو آزاد ہو, غلطی سے نکل گیا آزاد ہو جائے گا فوراً. وہ کہتے تھا میری تو نیت نہیں تھی, کہا کہ نیت ہو یا نہ ہو تم نے صاف لفظ بولا کہ آزاد ہو آزاد ہو گیا. جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر میں نے تو غصے میں دی تھی. ان سے کوئی پوچھے کہ طلاق محبت میں کون دیتا ہے تو غصے میں تو دیتے ہیں. تو غصے میں دو یا محبت میں دو, جان بوجھ کر دو یا بھول چوک میں دو, جب لفظ طلاق سر ہی بولو گے تو طلاق واقع ہوگی. یہ تو تیر کی طرح ہے, تم کہو کہ میں نے تیر مارا تھا مگر میری نیت نہیں تھی مارنے کی, تو نیت تھی یا نہیں تھی سامنے والے آدمی کو تیر تو لگے گا. اسی طریقے سے طلاق ہے اور اسی طرح اس طریقے سے اطاعت ہے, غلام کو آزاد کرنا. اب دیکھیے غلام کی آزادی کے کتنے انتظامات کیے کہ بھول میں بھی اگر کہہ دے گا غلام سے کہ تو آزاد ہے فوراً آزاد رہے گا. اتنے انتظامات غلام کو آزاد کرنے کے کر دیے. پھر ایک اور قانون بنا دیا. اب دیکھیے اسلام کی انسانیت کے ساتھ کتنا احسان ہے. ایک قانون بنا دیا یہ کہ اگر تم دوسری قوموں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو گے جنگی قیدیوں کے بارے میں تو جو معاہدہ صلح مصالحت کی ہو جائے گی وہ فریقین کی پابندی لازمی ہوگی, دونوں قوموں کی پابند ہوگی. چنانچہ اگر کسی قوم کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہو جائے کہ اگر ہم تمہارے سے جنگ کبھی جنگ کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے, حالانکہ جنگ بھی کر رہے ہیں لیکن اس بات کا معاہدہ ہے کہ ہم جنگ کریں گے مگر ایک دوسرے کا نام کو غلام نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کے قیدیوں کو, تو پابندی لازمی ہو جاتی ہے. اب غلام بنانا جائز نہیں رہتا اسلام میں. چنانچہ اس زمانے میں جو غلامی ختم ہوئی وہ کس طرح ختم ہوئی, وہ اس طریقے سے ختم ہوئی کہ ہم بہت سارے مسلم ممالک اقوام متحدہ کے رکن, تقریباً سارے کافر ممالک بھی اقوام متحدہ کے رکن, ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے وہ بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ہم بھی رکن ہیں, ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے وہ بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے ہم بھی اس کے رکن ہیں, اور سب نے اقوام متحدہ کا ایک چارٹر پر دستخط کیے ہوئے اور اس میں معاہدہ کر رکھا ہے کچھ قوانین کا کہ ان قوانین کی ہم پابندی کریں گے. ان قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کبھی جنگ ہوگی تو کوئی بھی قوم دوسری قوم کے قیدیوں کو جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنا سکے گا. چنانچہ اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر ہماری جنگ کسی ایسے ملک سے ہو جو اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ہم بھی رکن ہیں مثلا ہندوستان ہے, تو ہم ان کے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے, عورتوں کو باندھی نہیں بنا سکتے اور وہ بھی نہیں بنا سکتے. تو اب اسلام کی روح سے بھی غلام بنانا جائز نہیں ہے کسی قوم کے آدمیوں کو. البتہ جب روسیوں سے جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں کیا دور آتا روسیوں سے اور مجاہدین افغانستان ان کی کوئی حکومت تو تھی نہیں, نہ کسی حکومت کا ماتحت تھے, یہ روسیوں سے لڑ رہے تھے, جناتی اقوام متحدہ کے بھی رکن نہیں تھے. تو اس وقت میں مجاہدین سے کہا کرتا تھا کہ پکڑو ان روسیوں کو اور غلام بناؤ ان کو, اور اگر ان کے اور سے ہاتھ آ جائے تو باندھی بناؤ. تو اس لیے کہ تمہارے لیے موقع اور ہمارے لیے موقع نہیں, ہم پاکستان میں نہیں بنا سکتے غلام کسی کو, لیکن تم بنا سکتے ہو کیونکہ تم اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہو, اس معاہدے کی پابندی نہیں کر سکتے. خلاصہ یہ کہ در حقیقت اسلام نے انسانی احترام اور عزت کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ غلامی کا بل تو راستے ہی سارے مضبوط کر دیے, اور یہ کوشش ہے ہر قدم پر کہ غلامی کم سے کم ہوتی جائے ختم ہوتی جائے. لیکن پھر بھی اگر رہے تو ان قیدیوں سے ہزار درجے بہتر رہے جو جیلوں کے اندر سڑتے ہیں عمر دراز تک, اور بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے اسلام نے جو غلاموں کے ساتھ سلوک کے احکام دیے ہیں اور ترغیبات دی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کا صرف نام ہی نام ہے, ورنہ در حقیقت غلام تو بھائی ہوتا ہے, آدمی اس قیدی کو اپنا بھائی بنا دیتا کیونکہ اس کے حقوق اتنے رکھے ہیں شریعت سے. مثلا یہ کہ حکم یہ ہے کہ اس کو اتنا کام نہ دو, اس کے اوپر اتنا کام نہ ڈالو جسے وہ برداشت نہ کر سکے, اگر کبھی اتنا کام بتاؤ تو اس کے ساتھ خود بھی حصہ لو اس کی مدد کرو. حکم یہ ہے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر مستحب ہے, کہ جو تم کھاتے ہو وہ اس کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ اس کو بھی پہناؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہی تھا کہ اگر ایک جوڑا خریدا، مثلا ایک جوڑا چادر ہے، ایک چادر ہے، اس زمانے میں تیبند ہوتا تھا، ٹانگوں میں لباس پہنا جاتا تھا تیبند کا، اوپر چادر ہوتی تھی. اگر وہ ایک ہی رنگ اور ایک ہی قسم کا کپڑا ہوتا تھا تو اس کو حلہ کہتے تھے، جس کو آج کل ہمارے یہاں سوٹ کہتے ہیں، کہ ایک ہی کپڑے کا اوپر اور نیچے کا لباس ہے، اس کو سوٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو حلہ کہتے تھے. تو ایک صحابی اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں، ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک چادر ان کے بدن پر ہے مگر تیبند کسی اور کپڑے کا ہے، اور دوسری چادر ان کے غلام پر ہے، ویسی چادر جیسے کہ ابو ذر غفاری کے بدن پر تھی، وہ دوسری چادر ابو ذر غفاری کے بدن پر ہے اور اس کے ٹانگوں میں کوئی اور کپڑا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب ہیں، اگر ان دونوں کپڑوں کو آپ استعمال کر لیتے تو آپ کے پاس یہ کھلا بن جاتا، پورا سوٹ بن جاتا، اور اس کے پاس بھی ایک سوٹ ہو جاتا، مگر وہ کپڑا جو تھا گھٹیا قسم کا تھا، ٹانگ والا جو تھا، کہ یہ اوپر کا اوپر بھی وہ پہن لیتا، نیچے بھی وہ پہن لیتا، تو اس کے پاس بھی ایک کھلا ہو جاتا، تمہارے پاس بھی ایک کھلا ہو جاتا. فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو تم پہنو وہ اپنے بھائیوں کو بھی پہنا. ان کو بھائیوں کا لفظ بولتے تھے، ابو ذر غفاری بھائی کہا کرتے تھے، کہ اخوانکم وخوالکم، کہ جو تم پہنتے ہو اپنے بھائیوں کو پہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الفاظ فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اخوانکم فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم پہنتے ہو وہ اپنے غلاموں کو بھی، اپنے بھائیوں کو یعنی غلاموں کو بھی پہنایا کرو. تو اگر میں پورا سوٹ پہن لیتا تو اپنے غلام کو تو اسی جیسا سوٹ نہ ملتا. یہ کیفیت تھی ہمارے ان مسلمانوں کی، جنہوں نے غلاموں کو غلام بنایا لیکن پھر اپنے بھائیوں کی طرح رکھا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ سے تشریف لے گئے ہیں شام، فلسطین کے علاقے میں، تو سواری ایک تھی، جانور ایک تھا اور غلام ساتھ تھا. تو آج کل کوئی بھی اپنے ملازم کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتا، چلائے کو غلام کے ساتھ. تو کیا کر رہا تھا؟ بارش مقرر کر رکھی تھی کہ اتنی دیر تم سواری کرو گے میں پیدل چلوں گا، اور اتنی دیر میں سواری کروں گا تم پیدل چلو گے. باری باری اپنے غلام کے ساتھ مقرر کر رکھی تھی، برابر کی باری، جتنی دیر خود سوارے اتنی دیر اس کو بھی سواری کروا دو. یہاں تک کہ وہ جگہ پر وہ ادمہام آ گیا، مہینوں کا سفر تھا، ایک مہینے کا سفر تھا، جب وہاں پہنچے ہیں شام کے علاقے میں، یہ اس زمانے کا متمدن علاقہ سمجھا جاتا تھا. شامی لوگ متمدن لوگ، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ سمجھے جاتے تھے، ترقی یافتہ علاقے سمجھے جاتے تھے، شہری لوگ سمجھے جاتے تھے. تو جب وہاں پہنچے ہیں، وہاں استقبال کے لیے بہت زبردست مجمع آیا ہوا تھا، مسلمانوں کا بھی، مسلمان افواج کا بھی، پتا ہو چکا تھا یہ علاقہ، تو اسلامی لشکر بھی استقبال کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہاں کے جو مقامی آبادی کے لوگ تھے ان میں کچھ نئے مسلمان ہو گئے تھے، کچھ ابھی تک قابض تھے، وہ بھی استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، جن کی حکومت ہے اس وقت اتنے بڑے تمام، اتنے سارے درجنوں ممالک پر دم کا پٹ رہا ہے، ان کی عظمت کا استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اتفاق کی بات یہ کہ جب وہ جگہ پہنچے، اس مقام پر پہنچے جہاں وہ دیکھ سکتے تھے، وہاں آ گیا غلام کا نمبر سواری کا اور خود کے پیدل چلنا تھا. تو بستی میں اسی حالت میں داخل ہوئے ہیں کہ غلام سواری پر سوار تھا اور امیر المومنین پیدل چل رہے تھے اس کے ساتھ. یہ تھی غلامی اسلام کے اندر، یہ سکھائی تھی غلامی اسلام نے. اللہ میں نے آپ سے کہا کہ باندی سے جنسی تعلقات کی اجازت ہے، جیسے کہ بیوی کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے، لیکن اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی. چنانچہ یہ واقعات بھی کتنے پیش آئے ہیں تاریخ اسلام میں اور بنو عباس میں اور اندلس کی تاریخ میں، کہ بادشاہوں
کہ ہاں حرم میں باندیاں ہوتی تھی اور ان سے اولاد پیدا ہوئی, وہ شہزادے ہوئے اور شہزادے ہونے کے بعد پھر وہی بادشاہ بنے. مامون رشید, ہارون رشید کے ساتھ بھاگے مامون, جن کی حکومت بنو عباس کی پورے ایشیا پر تھی, تقریباً پورا ایشیا اور عراق افریقہ کا بھی بہت بڑا علاقہ, بہت سارے ممالک ان کے زیر حکومت تھے. ان کی حکومت کا یہ حال تھا, خلیفہ منصور کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں, کہ ایک زمانے میں بغداد میں, بغداد دارالخلافہ تھا, ایک زمانے میں بغداد میں بارش کی قلت تھی, تو لوگ سب تمنائیں کر رہے تھے کہ بارش ہوگی بارش ہوگی, دعائیں بھی کی. ایک گھنگور گھٹا آئی, خوب لہراتی ہوئی, سب اہل بغداد خوش ہوئے کہ بارش آئے گی. خلیفہ منصور بھی اپنے محل سے اس کو دیکھنے لگے بڑی امیدوں کے ساتھ کہ یہ بارش برسائے گا بادل, لیکن دیکھتے رہے اہل بغداد اور وہ بادل بغداد کے اوپر آیا اور گزر کے چلے گئے. تو خلیفہ منصور نے مسکرا کر اس سے کہا, بادل سے خطاب کر کے, کہ اے بادل تو جہاں چاہے جا کر برس جا, تیرے پانی کی جو پیداوار ہوگی اس کا خراج یہیں آئے گا, جہاں جا کر برس جائے گا. تو دنیا پر چھائے ہوئے تھے اسلام کی طاقت, اسلام کی حکومت. تو ہارون رشید کی حکومت اس وقت تقریباً تمام پوری مہذب دنیا پر تھی, چین کا علاقہ اس سے مستثنا تھا تقریباً. اور ادھر اندلس میں ایک دوسری خلافت مسلمانوں کی قائم تھی, باقی تمام مہذب دنیا جتنی معروف ہو سکتی, امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, آسٹریلیا بھی دریافت نہیں ہوا تھا, تین ہی بر اعظم معلوم تھے, تو ان میں تیار تھا. سب سے بڑا بر اعظم ایشیا تھا, تو وہ دنیا پر انہی کی حکومت تھی. اور یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا مامون رشید, باندی کا بیٹا تھا. اب دیکھیے باندی کے بیٹے کو کیا اونچا مقام دیا مسلمانوں نے اور اسلام نے. تو در حقیقت غلامی کی اگر اجازت دی ہے تو اس کا پورا پس منظر یہ ہے, پوری تفصیلات یہ ہیں. اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کی عظمت کا تحفظ کیا گیا ہے یا اس کو پامال کیا گیا ہے. خیر, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے محسن, خوب خوب سوالات کیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ نے جو جواب دیے پھر وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ سب سے کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان. پھر پوچھا اور جہاد کی سبیل اللہ, تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے, تو آپ نے جواب دیا کہ جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو. کہتے فعلت افضل, میں نے حضور سے فرمایا کہ اگر یہ کام بھی نہ کر سکوں میں تو پھر کون سا عمل افضل ہے. قالت تعین الطامعا او تصنع لاخرى, کسی ہنر مند صنعت کار کی مدد کرنا, کسی صنعت کار کی مدد کر دو, یا بے ہنر کے لیے صنعت کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ کلام ہیں, کسی صنعت کار کی مدد کر دو. اس کی متعدد صورتیں ہو, ایک یہ کہ مثلا ایک شخص ہے جو ہنر جانتا ہے, صنع وہ کوئی چیز بنا سکتا ہے لیکن اس کے پاس سامان نہیں, پیسے نہیں, جگہ نہیں, کوئی مددگار نہیں, اکیلا وہ کر نہیں سکتا. تو تم جتنی اس کی مدد کر سکتے ہو کر دو تاکہ وہ چیز بنا. اب ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ بکثرت پیش آیا, ہمارے انجینئرنگ کے بعد طلبا بڑے ہونا طلبا نے ایک بار ایک چیز فارمولا بتایا اور کہا کہ ہم بنا سکتے ہیں, ہماری کوئی مدد کرے تو ہم تیار کر دیں گے فلاں چیز. نئے تو نئے آلات وہ اس میں شامل, تو ہماری حکومتوں نے دھیان ہی نہیں دیا ان چیزوں کی طرف. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں, کبھی اس کی بات ہو جائے گی. تو فرما کے تو یہ نقصان ہے کسی صنعت کا جاننے والے کی مدد کا. اب وہ مدد چاہے مال سے ہو یا ہاتھ سے ہو, اکیلا ہے پیسے ویسے بھی سب اس کے پاس ہے, سامان بھی پاس ہے, لیکن اکیلے سے وہ مشین چلتی نہیں, تم اس کا مدد کر دو اللہ کی رضا کے لیے. تو چوتھے نمبر پر
اس کی فضیلت ہے اور اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اور تصنعوا لأطرافها, کوئی بیچارہ آدمی ہے اس نے ٹھیکہ لے لیا کہ میں فلاں چیز بنا کر دوں گا اور بنانا جانتا نہیں, اور تم جانتے ہو تم بنا کر اس کو دے دو تاکہ اس کے کام میں آ جائے. جب کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی چیز بنانا چاہتا ہے مگر بنا نہیں سکتا, بنانا نہیں جانتا, تم اس کو بنا کر دے دو. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان عمل میں سے بھی مجھے کمزوری ہو جائے, یہ بھی نہ کر سکوں تو گھر میں کیا کروں؟ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, قربان ہو جائیں ہماری جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمایا کہ پہلے کام تمہیں ہم بتاتے ہیں وہ کر لو. وہ ایک تکف شر رکھا عن الناس فإنها صدقة منك على الناس, کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچا, اپنے شر سے دوسروں کو, تم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ کام کر لو, یہ تو سب کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ کام کر لو. پھر فرمایا کہ فإنها صدقة منك على الناس, اس لیے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے تمہاری طرف سے اپنی جان کے لیے, کیونکہ اس کا ثواب تمہیں ملے گا, فائدہ تمہیں پہنچے گا. تو اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کرو کہ دوسروں کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ, وہ کام نہ کرو جو بچھو اور سانپ کرتا ہے. اگر گائے بھینس والا کام نہیں کر سکتے, گائے بھینس والا کا کیا کام ہے کہ وہ ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, دودھ دیتی ہے, گھی ان سے ملتا ہے, چمڑا, ان کی ایک ایک جز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے, چمڑے سے فائدہ حاصل کرتا ہے, گوشت سے, ہر چیز سے. تو اگر تمہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم تو انسان ہے, تمہیں تو جانوروں سے بلند و بالا ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر تمہیں جانور ہی بننا ہے تو گائے بھینس کی طرح بن جاتے, بکری بھیڑ کی طرح بن جاتے, تو ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا, تکلیفیں نہ پہنچتی. لیکن اگر تم وہ بھی نہیں بننا چاہتے تو پھر ایسے جانور بن جاؤ جن سے نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ راحت پہنچے, جیسے جنگل میں بے شمار جانور رہتے نہ انسان کو فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے. کم از کم, مگر تم تیسرے قسم کا جانور بننا چاہتے ہو, وہ کون سا تیسرے قسم؟ درندے, یہ ڈنٹ مارنے والے جانور, کہ بچھو اور سانپ کا کام تو نہ کرو. تو حالانکہ انسان کو تو تمام جانوروں سے اعلیٰ افضل ہونا چاہیے. خیر, اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اوپر والے تم کام سارے نہیں کر سکتے, کچھ کر سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتے, تو ایک نسخہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں, وہ ہمیشہ کر سکتے ہو, اور وہ یہ کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ, اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہم جو کچھ دین کی باتیں سنتے ہیں یا اللہ, جن کا ہمارے عمل سے تعلق ہے, یا اللہ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہماری رہنمائی فرما, ہماری تسکیری فرما, ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی تسکیری فرما. یا اللہ ہمارے بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار, وسعت والا, فراخی والا عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عادل مستمر عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے مقروض بھائیوں کے قرض آسانی اور حسن خوبی کے ساتھ جلد ادا کروا دے. یا اللہ ہماری تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یہ ملک آپ نے بڑی عظیم نعمت آپ نے ہم کو عطا کر رکھی ہے. یا اللہ اس کی حفاظت کی ہم کو توفیق عطا فرما, اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا جا لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیں. بیان یہ چل رہا ہے کئی مجلسوں سے کہ نیک
کام کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. آدمی ایک راستے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تو دوسرا راستہ, دوسرے سے نہیں پہنچ سکتا تیسرا راستہ. اور مشہور ہے یہ مقولہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے انسانوں کے سانس ہیں. ایک انسان کا کتنا سانس ہوتا ہے اور ہزاروں سارے انسانوں کے کتنے سانس ہیں, کتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے, اور وہ سب دین اسلام میں بیان کر دیے گئے ہیں, اصولی طور پر بتا دیے گئے ہیں. اس بات کے اندر بھی بنیادی بات یہی ہے کہ خیر خیرات کے, نیکی کے, ثواب حاصل کرنے کے راستے اور طریقے بہت سارے ہیں اور بہت سارے افعال ہیں, بہت سارے اعمال ہیں. ایک آدمی وہ نہیں کر سکتا وہ دوسرا کر سکتا. اسی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کا بیان آ گیا تھا جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایمان اور جہاد کی سبیل اللہ. پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے, تو ارشاد فرمایا کہ وہ غلام جو سب سے زیادہ نفیس اور مال زیادہ قیمتی ہو مالک کے نزدیک, اس کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. اس غلام کی آزادی کے بارے میں پتا چلا کہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ جہاد کے بعد آپ نے سب سے بڑا عمل اس کو بتلایا کہ کوئی آدمی غلام کو آزاد کر دے, اور پھر غلام کو آزاد کرنے میں بھی ایسے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل, جو مالک کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس میں ضمناً ایک بات نکل آئی جو پچھلی دو مجلسوں میں بیان ہوئی تھی, تو غلامی کا مسئلہ آ گیا بیچ میں ضمناً, کہ اسلام نے غلامی کو جائز قرار دیا تو کن شرطوں کے ساتھ, کن حدود میں محدود کر کے, کن قیدوں میں مقید کر کے, کتنی اصلاحات کے ساتھ اس کو برقرار رکھا تھا. لیکن در حقیقت ان تمام تعلیمات کا حاصل اور لب لباب یہ نکلتا ہے کہ شریعت اس خاص غلامی کے سلسلے کو ختم کر دینا چاہتی ہے. لیکن وہ زمانہ وہ تھا جب آج پوری دنیا میں جنگل کا قانون چل رہا تھا اور ہر طاقتور آدمی کمزور کو غلام بنا لیتا تھا, ایک اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے, اور پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا. تو اسلام نے جو حکیمانہ دین ہے اس پر بالکل 100% اپنے طور پر تو فوراً پابندی نہیں لگائی, لیکن اس کے اندر کڑی شرطیں اور حدیں اور حدود اور قیود اتنی ساری لگا دی کہ عملاً یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو کر رہے, چنانچہ ختم ہو کر رہا. اس سلسلے میں پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا, پہلے تو یہ بتلایا تھا کہ ہر ایک کو غلام بنانا جائز نہیں تھا اور صرف جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت تھی, وہ بھی کافر ہو اور جنگی قیدی ہو تو ان کو غلام بنانے کی اجازت تھی, اور غلام بنانے کے بعد پھر ان کے آزادی کے کتنے راستے رکھے گئے. غلام بنانا واجب نہیں تھا, جان تھا, اور جب غلام بنا لیا تو اس کے آزادی کے کتنے راستے رکھے گئے. مثلا اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تو اس کے کفاروں میں سے ایک کفارہ یہ بھی ایک غلام کا آزاد تھے. کسی نے بھول چوک میں کسی کو قتل کر دیا تو اس کی دیت اور خون بہا تو لازم ہوگا ہی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ غلام کو آزاد کرے. اسی طریقے سے کسی نے جھوٹی قسم کھا لی, قسم میں جھوٹا پڑ گیا, خالص ہو گیا, تو اس کے من جملہ اور کفاروں کے اگر کچھ اور نہیں کر سکتا تو غلام آزاد کرے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.